نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غزوہ احد کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. ہم مختلف واقعات دیکھ رہے تھے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے کس طرح سے جذبات کی قربانی دی اور اپنی ذاتی خوشیاں، اپنے جذبات اللہ کے دین پر قربان کیے. پیسہ قربان کرنا بہت آسان ہوتا، مال دینا بھی آسان ہوتا، لیکن جس طرح حضرت حنزلہ نے اپنے جذبات قربان کیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ تیر انداز، یعنی جن کا ایک بڑا اہم کردار تھا، انہوں نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماح پر جن تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، انہوں نے جنگ کے آغاز میں بہت اہم کردار ادا کیا. مکی سرداروں میں سے خالد بن ولید جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، کافی حملے ہو چکے تھے، لیکن تیر اندازوں نے خوب اچھی طرح سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی. شروع میں مسلمانوں کی یہ ساری کیفیت اتنی غالب رہی کہ کچھ ہی دیر کے بعد جنگ جو تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر پوری طرح میدان جنگ پہ اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یاد رکھیے، کفار مکہ بھی بہادر تھے، جذبات ان کے پاس بھی تھے، لیکن ایمان والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو اس کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے. بالآخر مشرقین کے حوصلے ٹوٹے، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے بکھرنے لگے. گویا کہ 3,000 مشرقین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا کرنا ہے، اور مسلمان تھے ایمان اور یقین کے ساتھ، بہادری کی تصویر بنے بیٹھے، اس طرح تلواروں سے کھیل رہے تھے جیسے شاید کوئی بچہ کھلونوں سے کھیلے. قریش نے جب مسلمانوں کے حملوں سے خود کو بے بس پایا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، حوصلے ٹوٹ گئے، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آگے جائے اور اپنے گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھائے. جھنڈا گرا تو سمجھیے کہ جنگ ہار گئے، بھاگنے لگے. ان کو یہ تھا کہ بھاگ جاتے ہیں یہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید کٹیں. ایسے وقت میں وہ اپنے باپ دادا کی وہ روایات بھی بھول گئے کہ دشمن سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، میدان جنگ میں مر جائیں گے لیکن پلٹیں گے نہیں. لیکن بہرحال جان سب کو پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اتنی مدد کی، اپنے وعدے پورے کیے کہ تلواروں سے مشرقین کی ایسی کٹائی کی مسلمانوں نے کہ وہ کیمپوں سے بھی پرے بھاگ گئے اور ان کو شکست ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، واللہ ہی میں نے دیکھا کہ ہند بن عتبہ اور اس کی ساتھی عورتیں پنڈلیوں تک کپڑا اٹھا کر بھاگ رہی ہیں. یعنی اب ان کو پتہ تھا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت برا بن عازب سے کہ جب مشرکوں سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی ہیں کہ ان کی پازیبیں تک دکھائی دے رہی ہیں. اسی بھگدڑ میں مسلمان مشرکوں پر اپنی تلواریں چلاتے رہے، مال ان کا سمیٹتے رہے. بالکل جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، مسلمان جیت چکے ہیں. اتنے میں ایک ایسی غلطی ہوئی تیر اندازوں سے کہ جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا. ایک ایسا صفحہ ثبت ہو رہا تھا تاریخ کے اوراق پر کہ فتح بدر کے بعد اب اگلے ہی سال فتح احد شاید کفر کو دبا دیتی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو تھوڑا اور مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ ٹریننگ ہوتی ہے، تربیتی سیشنز تھے یہ چھوٹے چھوٹے. مسلمانوں نے ایک غلطی کی تو اس سے سیکھا بھی بعد میں بہت کچھ، نقصان بہت ہوا. اللہ کے نبی شہادت سے بال بال بچے. مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جو بدر کے بعد طاری ہو چکی تھی وہ پیچھے چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح اور شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ سارے احکامات جو تھے اس وقت ان کو بھول گئے وقتی طور پہ جب دوسرے مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے. دنیا کا مال آتا ہے تو حب دنیا کچھ اس طرح غالب آتی ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے لیڈرز اور اپنے بڑوں کے سارے ہی مشورے اور ان کے آرڈرز بھول جاتا ہے. بعض کہتے ہیں غنیمت غنیمت کی آوازیں آنے لگیں، کوئی کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ ہی جیت گئے، اب کس چیز کا انتظار ہے. چنانچہ عبداللہ بن جبیر جو لیڈر تھے وہ ان کو یاد دلاتے رہے، لیکن کافی سارے لوگ جو تھے وہ ان کی بات کو سنے بغیر وہاں سے چلے گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. 40 کے قریب لوگ جگہ چھوڑ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے. مسلمانوں کی پشت اب خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے. لیکن اب دیکھیے کہ کبھی کبھی تھوڑے سے جم جانے والے واقعی بہت بڑے نقصان سے پھر انسان کو بچا لیتے ہیں. اس طرح ڈٹے رہے کہ اب جان دیں گے تو دیں گے، پھر یہاں سے ہٹیں گے، اپنی مرضی سے یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے.
इस्लामी लश्कर जो है वो मुशरिकीन के काबू में आता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु जो बाद में मुसलमानों के लिए एक बहुत मज़बूत सहारा बने, इस जंग में उन्होंने कुफर को बहुत फ़ायदा दिया। 3 बार इस मोर्चे को सर करने की कोशिश कर चुके थे। अब जब उन्होंने देखा कि ज़र्रा जो है वो तकरीबन खाली हो चुका है, चंद साथी हैं, तो पीछे से वो मुसलमानों पर पड़े और बुलंद नारा लगाया, और जिससे मुशरिकीन को पता चल गया कि अब हम दोबारा एक नए सिरे से मुसलमानों पर टूटेंगे। कबीला बनु हारिस की एक औरत थी, उमरा बिनत अलकमा, उसने लपक कर ज़मीन पर पड़ा हुआ झंडा भी उठा लिया। बिखरा हुआ लश्कर दोबारा मुत्तहिब हुआ और एक दूसरे को आवाज़ें दे दे के बुला रहे थे कि आओ आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा होते हैं, और अब मुसलमान घिर चुके थे। आप ये कह सकते हैं कि चक्की के दो पाटों की तरह मुसलमान आगे पीछे से अब दुश्मनों के हाथ में थे। ऐसे वक्त पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरखतर फैसला और दलेराना इकदाम क्या था कि आप सिर्फ 9 सहाबा की ज़रा जितनी नफरी के साथ वहाँ खड़े रहे। मुसलमानों की मार धाड़ और मुशरिकीन का इस तरह से दुश्मनों को काटना, ये सब कुछ आप देख रहे थे। इतने में आपको अचानक खालिद बिन वलीद दिखे। अब आपके सामने दो ही रास्ते थे, या तो इन 9 साथियों के साथ भागकर अपनी जान बचाते और अपने लश्कर को जो अब इनके कब्ज़े में आ रहे इनकी किस्मत पर छोड़ देते, और शायद कोई आम इंसान होता तो यही करता कि भाई हम बचें अब जो भी इनके साथ हो, और दूसरी सूरत यह थी कि फिर अपनी जान खतरे में डालकर सहाबा को बुलाएं और सब मिलकर दोबारा जिहाद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आजमाइश के मौके पर जिस जुरत का मुजाहरा किया वो अपनी कहानी खुद बताती है कि आपने जान बचाकर भागने की बजाय अपनी जान खतरे में डालकर सहाबा की जान बचाई। अच्छे लीडर यही होते हैं कि वो अपनी जानों को नहीं लेके फिरते, बल्कि उनको आवाम प्यारी होती है, उनको रियाया प्यारी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद बिन वलीद को अपने शहसवारों के साथ आते देखा तो बुलंद आवाज़ से सहाबा को पुकारा, अल्लाह के बंदो, इबादल्लाह, ऐना कहाँ हो, अल्लाह के बंदो इधर आओ। आपको पता था कि ये आवाज़ मुसलमानों से पहले मुशरिकों तक भी पहुँच जाएगी, और यही हुआ। ये आवाज़ सुनकर मुशरिकीन को पता चल गया कि आप यहाँ मौजूद हैं। अब एक और ख़तरा था, और वो क्या कि नबी सल्लम की जान को ख़तरा था, क्योंकि लीडर को मार देना बाकी सारी फ़ौज को मारने से भी बड़ी फतह होती है। जब नबी सल्लम की पोजीशन एक्सपोज हुई तो फिर उस वक़्त मुसलमानों का एक दस्ता आपके पास पहुँचा और बाकी शहसवारों ने तेज़ी से मुसलमानों को घेरना शुरू किया। मुसलमानों में इंतशार फैल चुका था, मुसलमान घेरे में आ चुके थे। एक गिरोह तो होश खो बैठा, जान की पड़ी थी। उस वक़्त मैदान जंग छोड़कर भागने की राह सोच रहे थे, उनको कुछ नहीं पता पीछे क्या आ रहा है। कुछ तो भागकर मदीना में जा घुसे, कुछ पहाड़ों के पीछे छुप गए। एक और गिरोह पीछे की तरफ पलटा तो मुशरिकों के साथ मिल गया, दोनों गुटमुट हुए, एक को दूसरे का पता न चल सका। इसके नतीजे में पास मुसलमानों के हाथ दूसरे मुसलमान मारे गए। देखिए, भगदड़ और डिसऑर्गनाइजेशन या मिसमैनेजमेंट से बहुत नुकसान होता है। यहाँ भी यही कुछ होता दिख रहा है। सही बुखारी में आता है हज़रत आयशा से कि ओहद के रोज़ पहले मुशरिकीन को शिकस्त हुई, इसके बाद इबलीस ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के बंदों पीछे। इस पर अगली सफ पलटी और पिछली सफ से जाके घुस गई। हुज़ैफ़ा ने देखा कि इनके वालिद यमान पर हमला हो रहा है। वो बोले, अल्लाह के बंदों, ये मेरे वालिद हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, लोगों ने इनसे हाथ ना रोका, यहाँ तक इनको फिर मार डाला। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि अल्लाह आप लोगों की मग़फ़रत करे। हज़रत उरवा कहते हैं कि बा खुदा, हज़रत हुज़ैफ़ा में हमेशा खैर रही यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिले। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट कितना नुकसान देती है। इंतशार, बदनज़मी, कुछ लोग हैरान खड़े हैं, कुछ सटपटाए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही किधर जाएं किधर जाएं। इतने में एक पुकार आती है कि कुतिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अब इस जुमले से तो मुसलमानों की रही सही हिम्मत टूट गई, होश चला गया, हौसले भी टूटे। पास ने लड़ाई से हाथ रोक लिया, कुछ थक के बैठ गए, कुछ कहने लगे कि अब क्या फ़ायदा, अब तो अल्लाह के नबी नहीं रहे। कोई कहने लगा मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई से मिल जाते हैं और जाके अबू सुफियान से अमान लेते हैं। यानी ये सारी पसपाई की बातें थी जो उस वक़्त मुसलमानों को जेब नहीं देती थी। थोड़ी देर के बाद लोगों के पास से हज़रत अनस बिन नज़र का गुजर हुआ, देखा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पूछा, काहे का इंतज़ार है? जवाब दिया कि रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए। तो हज़रत अनस बिन नज़र बोले, तो अब आप फिर ज़िंदा रहकर क्या करोगे? उठो और जिस चीज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान दी है तुम भी उस पर जान दे दो। ऐसे लोग जियाले होते हैं, जब सबकी हिम्मतें टूट जाए ना तो एक आधा हिम्मत वाला बंदा दूसरों को भी बिखरने से बचा लेता है। इनकी इस बात से लोगों के अंदर जोश आया और कहने लगे कि अल्लाह, अगर इन लोगों ने इस वक्त कोई बुज़दिली दिखाई तो फिर मैं अपने आप को इनसे बरी करता हूँ, और जो मुशरिकों ने किया मैं इससे बेजार हूँ, अपनी जान की बात है। ये बात इन्होंने कही और आगे जाके हज़रत साद बिन माज से मिले। پوچھا، ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، ایسا میں اس عہد کے پیچھے سے محسوس کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. سوچی تو صحیح، یہ کون سی محبت ہے؟ پتہ ہے موت کے منہ میں جا رہے ہیں پھر بھی نہیں بچے. ہم تو ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا، میری اس کوشش سے جی کوئی فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں تو پھر ہم جاتے ہی نہیں، ہم یہ کام کرتے ہی نہیں. نہیں، فائدہ اس کو ہو نہ ہو آپ کو ہو جائے گا. اسلام کو ہماری کوششوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کام خود کرائے گا. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی آخری کوشش تک کر دیں. سارے اسباب رکھ لیجئے، ساری باتیں جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں اس کو آسان طریقے سے نبھائیں، اس کے بعد نتائج اللہ پہ. لیکن اگر ہماری کمی سے اسلام کا نقصان ہوا، ہماری کسی سستی سے یا ہماری کسی غیر ذمہ داری سے اسلام کو نقصان ہوا، تو چاہے اسلام فتح مند بھی ہو جائے، لیکن کل قیامت کے دن ہم جواب دہ ضرور ہوں گے. ان کو جنت کی خوشبو آئی، گئے اور لڑ گئے، اور میدان جنگ میں اتنے زخم لگے کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے پہچانا. نیزے، تلوار اور تیر کے تقریباً 80 سے زائد زخم تھے. ہمیں کیوں خوشبو نہیں آتی جنت کی؟ اس لیے کہ ہماری جنت ہمارے گھر، ہماری جنت ہماری گاڑیاں، ہماری جنتیں ہماری شادیاں، ہماری لائف، ہمارا زندگی کا سارا سامان. جن کی دنیا مختصر ہوتی ہے نا، ان کو جنت قریب دکھتی ہے، اور جو دنیا کو اتنا بڑھا لیں تو ان کو اس دنیا کے پیچھے جنت چھپ جاتی ہے. اب دیکھیے، ایک پلیٹ چھوٹی سی آپ اپنے چہرے سے 1 فٹ دور رکھیں تو اس پلیٹ کے پیچھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آپ کو دکھیں گی کمرے میں پڑی بھی، لیکن اس پلیٹ کو قریب کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے بالکل آگے رکھ لیں، اب وہ تقریباً 6 انچ کی پلیٹ آپ کے ایک بگ ہال کو چھپا لے گی. اس پلیٹ کو دنیا بنا لیں، ہال کو آپ آخرت بنا لیں. جب دنیا ہمارے بہت قریب ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹی ہونے کے باوجود بڑی لگتی ہے، اور بڑی آخرت کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے. اگر آج ہم بھی اس جنت کے طالب ہیں تو اس دنیا سے کن فی دنیا کا انا کا غریب ان کی طرح جائیں. آج نبی، مسافر، ٹرانزٹ پیسنجر، پھر انشاءاللہ ہمیں بھی وہ جنت دکھے گی. پھر اللہ کے راستے کے کام کرنے آسان ہوں گے، اور جب دنیا کے تقاضے اتنے پھیل جائیں ہمارے، تو پھر تو ہم خود بیچارے ہیں، روتے بہت ہیں، دل بڑا چاہتا ہے، کر کیوں نہیں پاتے، وجہ نہیں سمجھ آتی. اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری دنیا بہت بھری ہوئی ہے، ہم بہت زیادہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اسی طرح ثابت بن دہدہ نے اپنی قوم کو پکارا، لوگوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو اللہ تو زندہ، وہ تو نہیں مرتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا. اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے حضرت خالد کے رسالے پر حملہ کیا. لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھی بھی جام شہادت نوش پا گئے. آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے خالد بن ولید نے بعد میں اسلام کے لیے بھی قربانیاں دیں. ایسے مخلصین اللہ اسلام کو دے، جیالے جس کے ساتھ لگتے ہیں اس کو عروج پہ پہنچا دیتے ہیں. مسلمانوں کے لیے ایسا ایک ایک انسان بڑا قیمتی ہے کہ جو اسلام کو فتح دے. ہم سب کو بھی اپنی صلاحیتیں پہچاننی چاہیے، کیا کر رہی ہوں اس کو نہ دیکھیے، کیا کر سکتی ہوں اور نہیں کر رہی اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. میری صلاحیتیں کس لیے لگ رہی ہیں؟ میری اپنی دنیا کے لیے، ٹھیک ہے، جائز ہے، گناہ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اسلام کے لیے آنر کی بات ہے. اپنی صلاحیتوں کو باقی رکھنے کا نسخہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں، اپنے ٹیلنٹ، اپنی سکلز، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی اولادوں کو اور اپنے سب کچھ کو اللہ کے راستے میں لگا دیں. پھر اللہ کا دین انشاءاللہ تعالی پھیلتا ہے، اور آپ کا وہ سب کچھ آپ کو واپس مل جاتا ہے. ایک ایک صحابی جو اس وقت پہ لڑا، اس نے حقیقت میں اپنی جگہ بنا لی. اس طریقے سے اس موقع پہ انہوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ جو تاریخ یاد رکھے گی. ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے، خون میں لت پت تھے وہ. مہاجر نے کہا، بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. انصاری نے کہا، اگر محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو. دیکھیے، جب سارے حالات صحیح ہوتے ہیں نا، اس وقت سب کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. بگڑے ہوئے حالات میں لوگ عموماً ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، خود نہ بھی سوچے نا، کوئی دوسرا کوئی بات کے کہتے ہیں، ہاں میرا بھی یہ خیال ہے. چلو 1 سے 2، 2 سے 11 ہو گئے اور سوچ بگڑتی گئی. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنا حصہ خیر کے کاموں میں ڈالے. برے حالات میں زیادہ اچھا کام کرنا، یہی تو ایک آنر ہے جو اللہ ان مومنوں کو دیتا ہے. اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے حوصلہ افزا باتیں کی، اس سے پھر اسلامی فوج کا حوصلہ بلند ہوا، ہوش حواس ٹھکانے آئے. اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا عبداللہ بن ابئی کی مدد سے امان لینے کی جو بات تھی اس کو پیچھے ڈال دیا، بلکہ ہتھیار اٹھا لے اور اس طرح مہاجرین کے ساتھ پھر لڑے کہ دوبارہ مسلمان جم گئے. کوشش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو خبر ہے پہلے اس کو دیکھا جائے. پتہ چل گیا کہ یہ خبر تو جھوٹ تھی. اب اس سے اور قوت ملی اور حوصلہ بنا اور ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے بچی اور مسلمان نہ تو فتح اور نہ شکست سے دوچار ہوئے. نہ تو آپ کہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی نہ کافروں کو ہوئی. کیوں؟ شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی, بعد میں حالات کچھ اس قسم کے بدلے کہ مسلمانوں کو فتح تو نہ ہوئی لیکن جو شکست ہو سکتی تھی وہ بھی نہ ہوئی. ان گروہوں میں ایک گروہ ایسا تھا جس کو اللہ کے نبی کی بڑی فکر لگی ہوئی تھی. فکر ہوا ہے وہ کدھر ہیں, پتہ چل گیا زندہ ہیں تو اب کدھر ہیں ان کو دیکھیں. ان میں ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب موجود تھے. یہ سب سے آگے تھے. جب اللہ کے نبی کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے. اب اللہ کے نبی کو بیچ میں لے کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا. صرف آپ کے ساتھ 9 لوگ تھے. جب آپ نے کہا لوگوں میری طرف آؤ, میں اللہ کا رسول ہوں, تو مشرکوں نے سن لیا, پہچان لیا, کیونکہ وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. انہوں نے آپ پر حملہ کیا, کسی مسلمان کی مدد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا. اس موقع پہ جو واقعات پیش ہوئے سونے کے بانی سے لکھنے کے قابل ہیں. صحیح مسلم میں حضرت انس سے آتا ہے کہ احد کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ اکیلے رہ گئے, الگ تھلگ. جب حملہ آور آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو ہم سے روکے, اس کے لیے جنت ہے, یا فرمایا کہ جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا. ایک انصاری بڑے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, پھر دوسرے, پھر تیسرے, 7 انصاری جو تھے شہید ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا قریشیوں سے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی انصار تو مر گئے اور مہاجر جو تھے وہ کچھ تو تتر بتر ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے بعض پیچھے سے آنے والے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. کب؟ جب اگلے ہمت ہار دیں. حالانکہ دیکھیے پچھلے لوگ تو زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیے ایک جڑ ہے تو جڑ سے درخت بنے گا نا تو وہ زیادہ جلدی پھوٹے گا, پھر اسی جڑ کو آگے بڑھاتے جائیں درخت بنے گا. لیکن ہر جگہ صرف آپ جڑیں ہی بناتے جائیں بڑھاتے جائیں, ذرا سا وہ پودا بنے تو پھر ایک اور جڑ لگا دیں تو سارے کچے رہیں گے نا. اس لیے اس میں عمل کی بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہو ان کو پھر ہر دن اپنے آپ کو مزید کرنا چاہیے, آگے اور حصے ڈالنے چاہیے, اور زیادہ ان کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اور زیادہ فائدہ مند کر سکے. اس کے بعد عمارہ بن یزید جو لڑتے لڑتے شہید ہوئے, زخموں سے گر کے چور پر ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 قریشی صحابہ رہ گئے. بخاری اور مسلم ابو عثمان کی روایت ہے کہ جن دنوں میں آپ کے خلاف یہ مارکہ آرائیاں ہوئیں ان میں ایک لڑائی میں میں اور آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی بھی نہ رہ گیا. یہ لمحہ اللہ کے نبی کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ نازک تھا, خطرناک تھا. آپ سوچیے تھے کہ دشمن آپ کو اگر مار دیتا تو پیچھے کیا رہ جاتا؟ مسلمان تو ابھی نئے نئے 2 سال تو ہوئے ان کو آزاد ہوئے ہوئے, تو وہ آنے والے وقت کے پھر تقاضے نہیں تھے نبھا سکتے. لیکن ایسے موقع میں پھر ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ملا. مشرقین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا اور انہوں نے کمی بھی نہیں کی اس سے فائدہ اٹھانے کی. حملہ بھی کیا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بر گل گئے. آپ کا دایاں نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا. منہ کے بالکل بیچو بیچ اوپر نیچے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں نا ان کو سنایا کہتے ہیں, اور اس کے دائیں اور بائیں نیچے اوپر کے ایک ایک دانت کو ربائی کہتے ہیں. کچھلی کے نوکیلے دانت سے یہ پہلے ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ گیا تھا اللہ کے نبی کا. اللہ اکبر. پھر آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہوا. عبداللہ بن شہاد زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی. ایک اور اڑیل سوار تھا عبداللہ بن قمہ, اس نے لپک کر آپ کے کندھے پر سخت تلوار ماری. کیا آپ 1 مہینے سے زیادہ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے لیکن آپ کی دوہری زرہ نہ کٹ سکی. اس کے بعد پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ کے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی, اور اس کی وجہ سے ہوت کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر چلی گئیں. اس نے کہا اسے لے, میں قمہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی نے چہرے سے خون صاف کیا اور کہا اللہ تجھے توڑ ڈالے. بخاری کی روایت میں آتا کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا. اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا, اس کا دانت توڑ دیا, حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا. اس پر سورت آل عمران کی آیت 128 نازل ہو گئی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کبھی اس منظر کو اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیں جو میدان احد میں ہوگا، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محسوس کرتے ہیں تو ان کے جسم کے زخمی ہونے کا سوچ کے کیا دل زخمی نہیں ہو رہا؟ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے کسی پیارے کو تکلیف ہو، کسی پیارے کو چوٹ لگے، جیسے ماں اپنے بچے کا خون بہتا نہیں دیکھ سکتی، جیسے ہم اپنے باپ بھائیوں میں سے کسی کو تکلیفیں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا اس قسم کی تکلیف نہیں دکھ رہی؟ اور ایسے وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ ان کو ہدایت ملنی ہے کہ نہیں۔ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور رسول چاہے؟ نہیں، لئی صلاح کا من العمری شعین، اللہ کے نبی آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ الحادی اللہ، رہنما وہ ہے، اس کو پتہ ہے کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی۔ اس لیے آپ کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کہیں کہ جس سے یہ لگے کہ شاید اب اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے وہ ایمان سے دور ہو گیا۔ ہم چار کام اللہ کے راستے کے کر لیں، دل چاہتا ہے کہ ساری عرش کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں، تقدیر کے سارے فیصلے ہم سے پوچھ گئے ہوں۔ نہیں ہوگا، کچھ بھی کر لو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اللہ نہ چاہے، وہ کام نہیں ہوگا۔ تبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لی لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتی نہیں، کیا نہیں جانتی کہ میرا کیا مقام ہے، اور یہ نہیں جانتی کہ میری مخالفت کا کیا نقصان ان کو بھگتنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتے، ان کو نہیں پتہ۔ آپ دیکھیے کتنا نرم دل کس کا ہوگا، ہاں ہو تو کہیں پکڑو ان کو، اللہ مار ان کو، سزا دے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کا نبی دشمنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ ایسے نبی اپنے امتیوں کو جہنم میں جاتا دیکھ کر کہاں خوش ہوں گے۔ کبھی ہم گناہ کرتے وقت سوچیں کہ اور تو چھوڑ دیجئے سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، آپ کیسے یہ برداشت کر سکیں گے کہ میرے امتی جہنم میں جائیں؟ بچہ کتنا ہی کیوں نہ دکھائے، پھر بھی ماں کا دل نہیں کرتا کہ یہ کسی تکلیف میں آئے، کسی مشکل میں آئے، تو اللہ کی ذات کیسے یہ جا سکتی ہے؟ اسی طرح ایک روایت میں تو اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور ہدایت بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ظرف دے کہ ہم دشمنوں کے لیے ہدایت مانگے اور ان کے گناہوں کی معافی مانگے۔ مشرقین آپ کو مارنا چاہتے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، ان لوگوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ مشرکوں کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ دونوں ماہر تیر انداز تھے، تیر مار مار کر مشرکین جنہوں نے حملہ کیا ان کو اللہ کے نبی سے دور رکھا۔ سعد بن ابی وقاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے، فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے سوا اور کسی کے لیے تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں یہ بات نہیں گئی۔ اور حضرت طلحہ، ان کے کارنامے نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ نے مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذرا سی نفری کے باوجود وہاں کھڑے تھے۔ جب مشرکوں نے اللہ کے نبی کو پکڑا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی تفصیل بیان کی۔ سب شہید ہو گئے، طلحہ بڑھے، 11 لوگوں کے برابر صرف طلحہ نے لڑائی کی۔ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، ہس۔ آپ نے فرمایا اگر تم ہس کی جگہ بسم اللہ کہتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیفوں پہ بھی ہس بھی نہیں کہنا۔ ہم کیا کیا دکھڑے روتے رہتے ہیں سارا دن، تھک گئے، ہائے یہ ہوا، چائے نہیں پی، کھائے نہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں ساتھ، آرام بھی کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں صبح سے آرام نہیں ملا، صبح سے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اور اس کے بعد اللہ نے مشرکوں کو پلٹا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ احد کے روز 39 شب 45 39 جا 35 زخم آئے اور ان کی شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ بیچ کی جو انگلی ہوتی ہے نا، میڈل انگلی، اور شہادت کی انگلیاں شل ہوئی۔ ہمیں ذرا چوٹ پڑ جائے اس کے بعد ہم لگے رہیں گے، ہم کہیں گے ہائے میں مر گئی، یہ کانٹا چبھ گیا، ہم تو اتنے نازک اندام ہیں، ہم تو خود کو پالنے والے لوگ ہیں۔ امام بخاری کی روایت ہے قیس بن حازم سے کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو شل تھا، اور اس سے اس دن انہوں نے اللہ کے نبی کو بچایا۔ اگر آپ یہ سارے قصے سننا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں ایک بک شروع کی ہوئی ہے، ٹاپک اس کا ریکارڈ ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع۔ اسی طرح رحمت للعالمین کے حقوق کے نام پہ ایک ٹاپک چل رہا ہے، آج ہی میں نے صبح اس میں یہ سارے واقعہ ڈیٹیل سے سنائے کہ کیسے دفاع کرتے کرتے لوگوں نے اپنی جانوں پہ زخم کھائے، جانے دی۔ سن کے دیکھیے شرم آئے گی کہ آج ہم اللہ کے نبی کے دیے ہوئے دین کا کہاں تک دفاع کر رہے ہیں۔ وہ تو نبی کی ذات کو کرتے تھے، ہم تو ان کے دین کا بھی دفاع نہیں کر پاتے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو زمین پہ کسی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے، کہتے یہ تو ساری کی ساری جنگ طلحہ کے لیے تھی، یعنی ہیرو تھے وہ، مین آف دا ڈے تھے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا تحفظ کیا، کیونکہ لیڈر کا تحفظ مشن کا تحفظ ہوتا ہے بعض اوقات، اور جبکہ تحریک اپنے آغاز میں ہو، بالکل ابتدائی سال چل رہے تھے مدنی دور کے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے بارے میں کہا، اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حور العین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ سب کی کوشش اپنی جگہ، لیکن مدد اللہ کی طرف سے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس لیے اللہ نے اس موقع پر غیب سے اپنی مدد فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت سعد سے کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے روز دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ جہاں انسان ہار جائیں گے اللہ فرشتوں کو بلا لے گا، کیونکہ مدد تو اس کی ہے۔ انسانوں کے دل میں بھی اللہ ہی پیار ڈالتا ہے، یقین کرے کہ اس انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہم انسان صرف سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ہمیں جو کہ انسان دکھتے ہیں نا، تو ہم انہیں پہ ریجنے لگتے ہیں۔ اللہ کے یہ نبی جو تھے وہ انسانوں پہ بھی نظر رکھتے تھے، لیکن اصل مدد اللہ کی طرف سے تھی۔ اور یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو بالکل لڑائی کے اگلی صفوں میں رکھا تھا، جب صورتحال بدلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی طرف آئے کہ کوئی آپ کو ہاتھ سے نہ آئے، لیکن یہ لوگ جب پہنچے تو اللہ کے نبی زخمی ہو چکے تھے، چھ انصاری شہید ہوئے، ساتویں زخمی ہو کے گر چکے تھے، حضرت سعد اور حضرت طلحہ مدافعت کر رہے تھے، لوگوں نے اپنے جسم اور ہتھیاروں سے اللہ کے نبی کے گرد ایک باڑ کھڑی کر رکھی تھی، دشمنوں کے حملے آپ سے روک رہے تھے، انتہائی بہادری سے لڑے، اور لڑائی کی صف سے جب آپ پلٹ کر آنے والے لوگوں میں سب سے پہلے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، احد کے دن سارے لوگ اللہ کے نبی سے پلٹ گئے، یعنی حفاظت کرنے والوں کے سوا تمام صحابہ آپ کو قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے، پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی کے پاس پلٹ آیا، اور دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں کہا تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا دفاع ان کو کتنا پیارا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ عرب میں محاورہ بڑا عام تھا کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آ گئے، وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہو، یعنی اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے، اب ہم دونوں نبی کی طرف دوڑے، دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں، آپ نے فرما اپنے بھائی کو سنبھال لو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابو بکر کہتے جب ہم پہنچے تو اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا، اور ہود کی دو کڑیاں آنکھ کے نیچے آپ رخسار میں دھنس چکی تھیں۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجئے۔ دیکھیے یہ کیا کام تھا، کوئی مزے کا کام تھا، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ کریں، قربانیاں دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال لی، لیکن اس کوشش میں ان کا نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبید اللہ نے کہا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے۔ اس کے بعد دوسری بھی اور آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ یہ بتائیے ان کو درد نہیں ہوتی تھی، ایک ہو گئی اب کے بس ہو گیا نا کام، اور اتنی اور کیا کریں، ہم حوصلے نہیں ٹوٹتے، دانت ٹوٹا حوصلہ نہیں ٹوٹا، کام نہیں چھوڑتے تھے، راستے نہیں ان کے ٹوٹتے تھے، ہائے کیا مشکل ہے۔ अब कर तो लिया जो करना था, वो और हम क्या करें।
अल्लाह अकबर।
आज इन सारे वाक़यात को पढ़ते हुए हम सब अपना मुहासबा करें। अल्लाह के दीन के रास्ते में सिर्फ एक वक्त की प्यास, भूख, थकन, गाड़ी ना आए, चलना पड़े, बस पे जाना पड़े। फिर पूछते हैं खुद से कि बताओ भाई, क्या मज़े के दिन है, क्या इससे फ़ायदा होता है। अल्लाह अकबर। आपने कहा अपने भाई तलहा को संभालो, इससे जन्नत वाजिब कर ली। अबू बकर कहते हैं अब हम तलहा की तरफ मुतवज्जे हुए, इनको संभाला, इनको 10 से ज़्यादा ज़ख़म आ चुके थे। यहाँ से आप देखिए कि तलहा ने 10 चोटें खाई लेकिन वहाँ से नहीं हटे। और अल्लाह के नबी के गिर्द फिर और साथी भी जमा हो गए, अबू दुजाना, मुस्सब बिन उमैर, अली बिन अबी तालिब, सहल बिन हुनैफ, मालिक बिन सनान, उम्मे उमारा, नुसैबा, कतादा बिन नुमान, उमर बिन ख़त्ताब, खातिब बिन अबी बलता और अबू तलहा जैसे सहाबा के नाम आते हैं। इधर मुशरिकीन का दबाव बढ़ता जा रहा था, हमले से हमला, दबाव बढ़ा, अल्लाह के नबी एक घड़ी में चले गए, जिन्हें अबू आमिर फासिक ने इस किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था। उसके नतीजे में आपका घुटना भी मोच खा गया। हज़रत अली ने आपका हाथ थामा, तलहा बिन उबैदुल्ला जो खुद ज़ख्मों से चूर थे आपको अपनी आगोश में लिया, तब कहीं जाके आप खड़े हुए। नाफे कहते हैं मैंने एक महाजर सहाबी को सुना, फरमा रहे थे मैं जंगे उहद में हाजिर था, मैंने देखा कि हर जानिब से रसूलुल्लाह पर तीर बरस रहे हैं और आप तीरों के बीच में हैं, लेकिन सारे तीर आपसे फेर दिए जाते हैं, यानी आगे घेरा डाले हुए सहाबा इन्हें रोक लेते हैं। और मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन शहाब जोहरी कह रहा था मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इतना गुस्सा था उसको, अब या तो मैं रहूँगा या वो रहेगा। हालांकि रसूलुल्लाह इसके करीब थे, आपके साथ कोई भी ना था, फिर वो आपसे आगे निकल गया। इस पर सुफवान ने इसे मलामत की, जवाब में इसने कहा वल्लाह ही मैंने उसे देखा ही नहीं, खुदा की कसम वो हमसे महफूज कर दिया गया है। इसके बाद हम चार आदमी यह तोहफे मांग करके निकले कि इन्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन अब इन तक पहुँच ना सके। इस तरह से भी देखिए कि अल्लाह ताला मदद करता था अपने नबी की, कि एक दुश्मन पास खड़ा होता था उसको पता ही नहीं चलता था। ऐसी ऐसी कुर्बानी और ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जिनको तारीख याद रखती है। अबू तलहा ने अपने आप को अल्लाह के नबी के सामने कैसे ढाल बना लिया, अपना सीना आपके सामने कर देते ताकि दुश्मनों के तीर आपके पर लगने की बजाय उन पर लग जाए। हज़रत अनस कहते हैं उहद के रोज़ आम लोग शिकस्त खा कर रसूलुल्लाह के पास आने की बजाय इधर उधर भाग गए और अबू तलहा आपके आगे एक ढाल बन गए। अच्छे तीर अंदाज थे, खींच कर तीर चलाते, दो दो तीन तीन कमानें तोड़ डाली। अल्लाह के नबी के पास से जो शख्स तीर लेके जाता आप कहते हैं अबू तलहा के लिए बखेर दो, और अल्लाह के नबी कौम की तरफ सर उठाकर देखते तो अबू तलहा कहते अल्लाह के नबी आप सर ना उठाएं, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कहीं आपको कौम का कोई तीर ना लग जाए, मेरा सीना आपके आगे है। सुबहान अल्लाह, इतनी मोहब्बत जैसे सगे बच्चों से होती है ना, सहाबा को इतनी मोहब्बत अपने नबी से थी। हज़रत अनस कहते कि अबू तलहा अपना और नबी का एक ही ढाल से बचाव कर रहे थे और अबू तलहा बहुत अच्छे तीर अंदाज थे। जब वो तीर चलाते तो अल्लाह के नबी गर्दन उठाकर देखते कि इनका तीर कहाँ गया। आज यहाँ बैठ के करनी बातें आसान है, मैदान जंग में निकले तो बात हो, हम तो इस खौफ से कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे इस्लाम की वजह से हम अपने हाल हुलिये बदल लेते हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि अबू तलहा अपना और नबी का एक ही ढाल से बताव करते थे। अबू दुजाना कहते हैं कि अल्लाह के नबी के आगे खड़े हो गए और अपनी पीठ को आपके लिए ढाल बना दिया, उन पर तीर पड़ रहे थे लेकिन वो हिलते ना थे। क्या थे ये, पेन प्रूफ थे ये लोग, तकलीफ़ नहीं होती होगी इनको, दुख नहीं होता होगा, सब कुछ होता था लेकिन हौसले बुलंद थे, मकसद बड़ा था। देखिए आप इसको इस मिसाल से समझिए कि जब आप किचन में खाना पका रहे हैं ना और आपको होता है कि शाम को 10-20 लोगों ने आना है, कट भी लगते हैं, खून भी निकलता है, आपको होश ही नहीं है, कभी उधर पानी लगा, पट्टी बांध, कुछ नहीं, काम कर। फिर जब रात को फारिग होकर बैठते हैं तो फिर गिनते हैं, हाय यहाँ भी दर्द है, यहाँ चोट लगी थी, ये पाँव मुड़ा था। क्या वजह थी कि उस वक़्त मकसद था, धुन थी, खाना पकाना है। तो जिसको चंद लोगों को खाना खिलाने की धुन हो उसको अपनी जान इस तरह लगे, तो जिसके ज़िम्मे इंसानियत को अल्लाह से जोड़ने की जिम्मेदारी हो, फिर उसका हाल क्या होगा, इसको हम खुद सोच सकते हैं। ये वजह थी कि उनको दर्द महसूस नहीं होता था, ये तो नहीं कि इंसान नहीं थे या उनके जिस्म के फौलाद के बने हुए थे, नहीं, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, ये सब क्यों था। کیونکہ ان کے عزم بہت بلند تھے، مشن تھا. آج آپ بھی مشن سے پیار کر کے دیکھیے، آپ کو بھوک پیاس تھکن گرمی سردی کچھ نہیں لگے گی، ہوش نہیں آئے گی آپ کو ان چیزوں کی. اس طرح کے لوگ تاریخ لکھتے ہیں، وہ تاریخ سازتے ہیں، ہم خود ساز ہو گئے، ہم خود کو بنا رہے ہیں اور وہ تاریخ بنا کے چلے گئے. ہاتھی بن ابی بلتہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، اس نے اللہ کے نبی کا دانت مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا. سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کرے، مگر کامیاب نہ ہو سکے. اور یہ سعادت حضرت خاطب کی قسمت میں تھی. کس بات کی خواہش تھی کہ کافر بھائی کو میں ماروں؟ دیکھیے خون کے بھی رشتے، جذبات بھی نہیں تھے کہ ان میں؟ ایسی نہیں کیفیت سامنے آتی کہ جیسے کوئی مٹی کا پتلا، مشین، روبوٹ، سوچ سمجھ کوئی نہیں، جو سامنے آیا اس کو مار دیا، اس سے بات کر لی، جو اچھا لگا اس سے پیار کیا. یہ ہوتی ہے جذبات کی قربانی، یہ ہوتی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت سہل بن خنیف بہت اچھے تیر انداز تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے موت پر بیعت کی کہ مرتے دم تک لڑتا رہوں گا، اور اس کے بعد مشرقین کو زور و شور سے ہٹانے لگے اللہ کے نبی سے. خود اللہ کے نبی بھی تیر چلا رہے تھے. حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی. اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی. اللہ اکبر، ذرا سوچئے، آنکھ باہر آ گئی. کوئی وہاں ہاسپٹل تھوڑی تھے، کوئی ایمبولینسز تھوڑی کھڑی رہتی تھیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے تھے. کسی کو چوٹیں پڑیں، کسی کا ہاتھ اندر آ رہا ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. ایک صحابی نے آگیا پڑھیں گے کہ یہ ہاتھ مجھے ستا رہا ہے اللہ کے کام کرنے سے، اس کو ہٹا دو، پیچھے کر دو. جب ان کی آنکھ نکلی، اللہ کے نبی نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا، اور کہتے کہ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی. نبی کا ہاتھ لگا، آنکھ کیوں نہ خوبصورت ہوتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، 20 یا اس سے زیادہ زخم آئے، بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے. یہ کٹے پھٹے لوگ اللہ کے کام کرنے والے، ہم بیٹھ کے نعتیں پڑھتے ہیں، ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں. ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے رسول اللہ کے چہرے سے خون چوسا اور اس کو صاف کیا. آپ نے فرمایا اسے تھوک دو. انہوں نے کہا واللہ ہی میں تو اس کو ہرگز نہ تھوکوں گا. اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے. اس کے بعد کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یعنی میرے جسم میں اللہ کے نبی کا خون مل گیا تو میں کیوں پیچھے پلٹوں. اسی طرح ام امارہ صحابیہ تھی، انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا. آج صبح بھی ان کا واقعہ بڑی ڈیٹیل سے سنایا کہ کیسے یہ اس وقت کام میں آئیں جب سب بکھرے ہوئے تھے، اور لڑتی ہوئی ابن قمہ کے پاس آ گئی. اس نے ان کے کندھے پر تلوار ماری، گہرا زخم ہوا. انہوں نے بھی ابن قمہ کو پھر اپنی تلوار سے کئی ضربے لگائیں، لیکن چونکہ اس نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھیں بچ گیا. حضرت ام امارہ نے لڑتے بھڑتے 12 زخم کھائے. کتنی کہانیاں سنیں اور کتنا اپنا محاسبہ کریں، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر انتہائی بے دردی سے لڑے، یہ اللہ کے نبی سے ابن مقمہ اور اس کے ساتھیوں کے حملوں کا دفاع کر رہے تھے. انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا بھی تھا. انہوں نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے، پھر بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا، اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا. ان کا قاتل ابن قمہ تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. چنانچہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکوں کی طرف گیا اور چلایا، اعلان کیا، محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا شوق تھا ان کو کہ آج ہمارے ہاتھ سے یہ شخص جائے دنیا سے. یہ خبر سنی تو دوبارہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی، مشرکین بھی ایسے ہو گئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی بالکل الگ تھے. اب تو صحابہ کے حوصلے ٹوٹے، عزم عزائم سرد پڑ گئے، صفوں میں بے ترتیبی پھیل گئی، اور آپ کی یہ شہادت کی خبر اس لحاظ سے اچھی ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کمی آ گئی. انہوں نے کہا چلو میدان تو ہم نے مار ہی لیا ہے, کیونکہ ان کو لگا کہ ہم نے اپنا مقصد پورا کیا. اور اب بہت سارے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ شروع کر دیا, اور گرج تھا نا دل میں, کہا چلو جی اب ان کو مارتے ہیں. مسلمان ٹھنڈے ہوئے تھے, دشمن بھی ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے کہا بس جیت گئے, چلو اب کیا کریں, لاؤ ان کو کاٹتے ہیں. اور مسئلہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کان کاٹنے, ناک کاٹنے, ہاتھ کاٹنے مسلمانوں کے. اور اس طریقے سے مسلمانوں کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے, بعض لوگ ہار بنا کے ان کی چیزوں کو گلے میں ڈالتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی, کیونکہ وہ تو حضرت مصعب بن عمیر تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جھنڈا حضرت علی کو دیا, انہوں نے جم کر لڑائی کی. وہاں پر موجود صحابہ کرام نے بھی بہت جرأت دکھائی, اور بالآخر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی صفوں سے نکل کر آگے چلے گئے اور صحابہ کرام میں آگے. حضرت کعب بن مالک نے سب سے پہلے آپ کو پہچانا, خوشی سے چیخ اٹھے, مسلمانوں خوش ہو جاؤ, یہ ہیں اللہ کے رسول. آپ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ, کیونکہ مشرکوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ ابھی ادھر ہیں. مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی, اور اب مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہوئے. آہستہ آہستہ وہ 9 تھے تو اب 30 لوگ جمع ہو گئے. اتنی تعداد جب جمع ہوئی کہ حملہ ہو سکتا تھا, تو اللہ کے نبی نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا. مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو اپنے حصار میں لینے کی جو کارروائی کی تھی اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے, اس لیے مشرکوں نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے حملے جاری رکھے. مگر آپ نے ان کا وار پیچھے کیا, راستہ بنایا, اور اس طریقے سے مسلمان جو تھے وہ پیچھے سے پیچھے ہوتے گئے. ایک بہت ہی اونچا لمبا نوجوان تھا, عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ. یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کی طرف بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہیں گے. اللہ کے نبی بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن مقابلے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا. اور اتنے میں حارث بن سمعہ نے اس کے پاس پہنچ کر للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بیٹھ گیا اور مر گیا, یعنی اس کا کام ختم ہوا. انہوں نے اس کا ہتھیار لیا اور اللہ کے نبی کے پاس آئے. اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث پر حملہ کیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کیا, لیکن مسلمانوں نے لپک کر ان کو اٹھایا. اسی طرح وہ دجانہ تھے ان خطروں میں کھیلنے والے, آج سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی, عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا. کتنے ہیرو ہیں مسلمانوں کے پاس, لوگوں کے پاس تو کوئی ایک آدھا ہوتا ہے, مسلمانوں کے پاس تو بہت ہی سارے ہیں. اور آپ دیکھیے ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے اور ادھر سے مسلمانوں کو نیند آ رہی ہے, چھپکیاں آ رہی ہیں, جس کو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے رہا ہے, اطمینان دے رہا ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن نیند چھا رہی تھی, یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی. حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا, پھر گرتی تھی اور میں پھر پکڑتا تھا. یہ ہے بندہ مومن کی کہانی, باہر تلواریں چلتی ہیں دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, ایمان کی علامت ہے بڑے سے بڑا صدمہ, بڑے سے بڑا غم آپ پہ ٹوٹ پڑے, باہر بہت کچھ ہوگا, لوگ کہیں گے ہائے بیچارہ اور بیچاری, لیکن آپ کے دل میں تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تخاف ولا تحزن والی کیفیت ہوگی. مشکلوں میں اللہ آپ کو سنبھالتا ہے. آپ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو چاہے نا, کتنا ایمان ہے, تو مشکل حالت میں, پرابلمز میں, پریشانیوں میں اپنے دل کی کیفیت دیکھیں. بظاہر انسان حیل و حجت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن دل بڑا مطمئن ہوتا ہے. اور اس طرح سے مسلمان اس مشکل میں اللہ کی مدد سے بچ گئے. حضرت خالد بن ولید بہت بڑے شاہ سوار بھی تھے اور جنگجو بھی تھے, لیکن اللہ کے نبی کی پلاننگ ان سے بھی آگے گئی. ایک شخص قتل ہوا تھا اس جنگ میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے, اور وہ عبی بن خلف تھا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب اللہ کے نبی گھاٹی میں واپس آ گئے تو عبی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو میں رہوں گا یا وہ. یہ جملہ کیوں بول رہے ہیں کچھ لوگ؟ کیا لے گئے تھے اللہ کے نبی ان کا؟ لیکن یہاں سے دیکھیے کہ کفر کو اسلام سے کتنا بیر ہوتا ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے, آپ نے کہا اس کو آنے دو. قریب آیا تو اللہ کے نبی نے حارث بن سمع سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا और लेने के बाद झटका दिया तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ के जैसे ऊंट अपने बदन को झटका देता है और मक्खियाँ उड़ जाती हैं। इसके बाद आप उसके सामने आ गए। आपने देखा कि उसने होद भी पहनी है, ज़रा भी पहनी भी है, लेकिन थोड़ी सी जगह से स्किन दिख रही है। बस आपने उसी का निशाना लिया, नेज़ा मारा और वो निशाना उस दिख बिल्कुल ठीक गया। अपने घोड़े से लुढ़का गिरा, कुरैश के पास गया। गर्दन में कोई बहुत बड़ी खराश नहीं थी, खून बंद था और बहता नहीं था। कहने लगा, मुझे वल्लाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। लोग कहेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने दिल छोड़ दिया है, कोई ख़ास चोट नहीं लगी। इसने कहा, वो मक्के में मुझसे कह चुका था कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, इसलिए खुदा की कसम अगर वो मुझ पर थूक देता तो भी मेरी जान चली जाती। और वाकई वो शख्स मक्का पहुँचते हुए सर्फ नाम के मुकाम पर पहुँच के मर गया। इनको भी यकीन था कि अल्लाह के नबी कह देंगे ना कि तुम मर जाओगे तो मर जाएंगे। दुश्मनों के अल्लाह के नबी की बातों पर, आपके वादों पर इतना यकीन था, आज मुसलमानों को क्यों नहीं? हमें जब उस नबी से पता चलता है कि तुम अगर अल्लाह के बनोगे, अल्लाह तुम्हारा बनेगा, तो हम उस पर एतबार क्यों नहीं करते? अबुल अस्वद कहते हैं कि ये बैल की तरह आवाज़ निकालता था और कहता था, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ़ मुझे है, अगर वो ज़िल मजाज के सारे बाशिंदों को होती तो सब के सब मर जाते। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत तलहा को एक सआदत नसीब हुई और वो ये थी कि अल्लाह के नबी को उठाते हैं पहाड़ की तरफ। नबी सल्लम की वापसी के दौरान एक चट्टान आ गई, आपने उस पर चढ़ने की कोशिश की मगर चढ़ ना सके, क्योंकि एक तो बदन भारी हो चुका था, दूसरे आपने दोहरी ज़िरह पहन रखी थी, फिर आपको सख्त चोटें भी आईं। इसलिए तलहा बिन उबैदुल्ला नीचे बैठे और आपको कंधों पर उठा लिया। खड़े हो गए आप, चट्टान तक पहुँचे। आपने कहा, तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। कुछ करने वालों को खुशखबरियाँ मिलती हैं, सिर्फ बातें करने वालों को नहीं। इसी तरह मुशरिकीन का एक आखिरी हमला हुआ, और वो कब? जब नबी सल्लम घाटी के अंदर पहुँच गए तो मुशरिकीन ने एक कोशिश की। नबी सल्लम अंदर थे, अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद की क्यादत में मुशरिकीन का एक दस्ता ऊपर चढ़ाया। फिर अल्लाह के नबी ने उस वक्त दुआ किया, अल्लाह ये हमसे ऊपर ना जाने पाएँ। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और महाजरीन की एक जमात ने लड़कर इनको पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। मुशरिकीन पहाड़ पर चढ़ आए तो अल्लाह के नबी ने साथ से कहा, इनके हौसले पस्त करो, इनको पीछे धकेलो। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं तन्हा इनके हौसले कैसे पस्त करूं? इस पर 3 बार आपने यही बात दोहराई। बिलाहिर हज़रत ज़ाद ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और एक शख्स को मारा, वो तो वहीं ढेर हुआ। हज़रत ज़ाद कहते, मैंने फिर वही तीर लिया, इसे पहचानता था, और इससे दूसरे को मारा तो वो भी उसी से मारा गया। इसके बाद फिर तीर लिया, इसे पहचानता था, और इससे एक तीसरे को मारा, और इसी तरह एक तीर से तीनों मुशरिक ख़त्म हो गए। बस सब मुशरिकीन पीछे हुए। मैंने कहा, ये मुबारक तीर है, फिर मैंने इसे अपने तरकश में रख लिया, और ये तीर ज़िंदगी भर हज़रत साद के पास रहा और उनके बाद उनकी औलाद के पास। अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता था उनको कि मदद अल्लाह की तरफ से, तीर ने क्या करना है, उसमें कौन सी ताकत है? असल ताकत तो अल्लाह की तरफ से होती है, जो लोगों को ईमान की वजह से मिलती है। याद रखिए, जितना आपके अंदर ईमान ज़्यादा होगा ना, उतनी आपके साथ स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत होंगी। एक और बात भी समझ लीजिए, जो चीज़ आपको नामुमकिन लगे अल्लाह आपके लिए मुमकिन कर देगा, और अगर आपने अल्लाह पे नज़र रखी तो इंशाल्लाह नामुमकिनात ही आपके लिए मुमकिन बनती जाएंगी। इसके बाद शुहदा का मसला होने लगा। कफ़ार को इसके बाद कोई हमला करने की जुरत नहीं हुई, उनको यकीन था अल्लाह के नबी फौत हो चुके हैं। वापस जाने की तैयारी करने लगे और उनको लगा कि अब जंग ख़त्म हुई। कुछ मुशरिक मर्द और औरतें मुसलमान शहदा का मसला करने लगे। अल्लाह अकबर। शहीदों की शर्मगाहें, उनके कान नाक काटे गए, पेट चीरे गए। हिंद बिन उतबा ने हज़रत हमज़ा का कलेजा चाक कर दिया और मुंह में डालकर चबाया और निकलना चाह, लेकिन निकल ना सकी तो थूक दिया। क्या इंसान दुश्मनी में अल्लाह अकबर इस हद से बढ़ सकता है? कटे हुए कानों और नाकों का पाजेब और हार बनाया। अल्लाह अकबर। सोचिए तो दिल को कुछ होता है ना। अब देखिए, ना तो इस जंग में जीत हुई ना हार हुई, जितनी बड़ी फतह हो सकती थी वो नहीं हो सकी। 2 वाक़यात ऐसे आए जंग के आखिर में कि जिसको देखने से लगता है कि वाकई मुसलमान कितने जंगजू थे और किस तरह लड़ने के लिए तैयार थे और अल्लाह की राह में जान देने का कितना वलवला था। एक वाक़ काब बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं इन मुसलमानों में से था जो घाटी से बाहर आए। मैंने देखा कि मुशरिकीन के हाथों मुसलमान शहदा का मसला किया जा रहा है, तो रुक गया। फिर پھر آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم ذرا میں ملبوس تھا شہدا کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے، او کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہو، یعنی مذاق اڑانے لگا، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے. میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا. محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے. اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی اور وہ مشرک دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. پھر مسلمانوں نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں. کیسے کیسے واقعات ہو جاتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نہ ممکنات ممکنات میں بدل جاتی تھی ایسے موقعوں پہ. اسی طرح جنگ کے خاتمے پہ کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں آئیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹ پر پانی کے مشکیزے لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ احد کے روز ام سلیت ہمارے لیے مشکیزے بھر بھر کر لا رہی تھیں. انہی عورتوں میں ام ایمن بھی تھیں، آپ کو معلوم ہوگا یہ کون تھی، بنو عبد المطلب خاندان کی خاندانی لانڈی تھی، پرانی جیسے آپ کہہ سکتے لانڈی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں انہوں نے بھی دیکھا بھالا، جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہی آپ کے پاس تھی اس وقت. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان شکست کھا چکے اور مدینہ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر مٹی پھینکنے لگی، کہنے لگی سوت کاتنے کا تکلا نکالو اور ہمیں تلوار دو، یعنی تم عورتوں والے کام کرو ہم مردوں والے کام کریں گی. اور اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ میں پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگی. ان پر حبان بن عرقہ نے یا عرقہ نے تیر چلایا، گر پڑی، پردہ کھل گیا. اس پر اللہ کے اس دشمن نے کہکہ لگائے، اللہ کے نبی کو یہ بات بری لگی. آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک تیر دیا اور کہا اسے چلاؤ. حضرت سعد نے وہ تیر چلایا تو حبان کے حلق میں لگا اور وہ گرا اور اس کا بھی پردہ کھل گیا. اس پر اللہ کے نبی ہنسے کہ آپ کے دانت دکھائی دیے. فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے. ہمیں زیادہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی یہاں بیٹھ کر، اس کے لیے خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ تھے. کوئی اپنے تصور کو بہت زیادہ تیز کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھے، ورنہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ باتیں. کیا جذبے تھے، کیا جوش تھا، آج کی جنگیں کل کی جنگوں سے بالکل فرق تھی. آج تو آپ خود بکتر بند گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں، آپ ایسی بلڈنگز میں جہاں دھماکہ نہیں ہو سکتا اور بے گناہ شہریوں کو مرواتے ہیں. اس دور میں جو میدان جنگ میں جاتا تھا وہی لڑتا تھا اور پھر اس کو باقی لوگ دیکھتے تھے، وہ بہادر لوگ تھے. آج بزدلوں کی جنگیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اسلام کے چہرے پر جو آج گرد پڑی ہے اس کو اڑا سکیں. یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعہ آپ کو آج اپنی موجودہ زندگی یا حالات کے مطابق سمجھنا ہے تو بالکل کوئی بدگمان نہ ہو کہ کیوں لڑتے تھے، ہائے یہ تھا وہ تھا، ہم نہیں جانتے ان کے حالات. اور اگر یاد رکھیے مسلمان ان جنگوں میں یہ کچھ نہ کرتے، کفار کھا چکے ہوتے مسلمانوں کو. یہ اللہ کے نبی کی اسٹریٹجیز تھی کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جو ڈرائے اس کو اور ڈراؤ، جو چھیڑے اس کو اور بالکل نہ چھوڑو. یہی مزاج تھا، تو اسی لیے دشمن کبھی بھی آپ کے اوپر جرت نہ کر سکے. ایسے لوگوں کا پھر روب تھا دلوں میں اور آج وہ روب چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس نشست کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.